يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انسان کو مختلف مواقع پر غم اور دکھ پہنچتا ہے، اس کا جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اسے اتنا ہی غم پہنچتا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی فوت ہو گیا، پڑوسی کا بھی اس کو غم ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا، پڑوسی سے زیادہ اس کو اپنے بیٹے کا غم ہے۔ بیٹی بھی جائے، ماں یا باپ جس سے وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بیٹے سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یہ رشتے ہیں اور تعلق ہے جس کی بنا پر انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے اتنا ہی انسان غمگین ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر جا کر روئے اور اتنا روئے کہ ارد گرد جو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے آپ کے رونے کی وجہ سے روئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے اللہ کے نبی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اس حالت میں لائی جاتی ہے کہ آپ کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا جاتا ہے، اور بھی صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے، لیکن حضرت حمزہ جن کے بارے میں بدر کے ایک قیدی کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تم نے مور کے پر کو اپنے سر پر لگاتا ہے۔ صحابی نے بتایا کہ وہ نبی کا چچا حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا ہمارے لشکر کی تباہی کا سبب وہی حمزہ تھا۔ مکے میں حضرت عمر حضرت حمزہ یہ دلیر اشخاص میں شمار ہوتے تھے، جنگ احد میں بھی مشرقین پر حملہ کرنے میں سبقت لے جانے والے اور ان کی صفوں کو پلٹنے والے یہی حضرت حمزہ تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر کو چبایا، آپ کے ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حمزہ کی لاش دیکھ کر اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ نہیں روئے، اور آپ نے فرمایا سید الشہداء، میرا چچا حمزہ سارے شہیدوں کا سردار، قیامت تک آنے والے اور حضرت حمزہ کی شہادت سے پہلے جتنے لوگ شہید ہو گئے میرا چچا حمزہ سب کا سردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت جعفر کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب فوت ہوتی ہیں نبی کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے، ابو طالب کے گھر میں رہنا یاد آتا ہے، فاطمہ کی محبت یاد آتی ہے، خود لحد میں اترے، قبر کو درست کیا، لحد سے باہر نکلے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا اور آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو چکی۔ نبی کا رونا اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر بھی ہے، اور حضرت زینب کے بیٹے اپنے نواسے کی وفات پر۔ جب ان دونوں کو آپ کے بازوؤں میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کبھی آپ کے آنسو بہاتی ہیں، زبان سے آپ ابراہیم کی وفات پر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی ہمیں بڑا دکھ پہنچا رہی ہے۔ نواسے کی وفات پر نبی کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے جو میری آنکھوں سے برس رہی ہے۔ صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، دس صحابہ اللہ کے نبی بھیجتے ہیں لوگوں کو پڑھانے کے لیے، دشمن دھوکے سے سب کو شہید کر دیتا ہے، تین آدمی باقی بچتے ہیں، ایک خبیب ہے، دوسرے زید بن دثنہ ہے، اور تیسرے ایک صحابی ہے جن کو ادا کرنے کے باوجود کہ ہم تم کو کچھ نہ کہیں گے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو مکے میں لے جا کر بیچ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بدر میں مشرکین مکہ کے بہت افراد کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک کنویں پر دھوکے سے شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی پورا ایک مہینہ ان قاتلوں پر لعنت کرتے رہے، نماز میں بد دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی اور اللہ کے نبی کو منع فرما دیا۔ یہ مختلف مواقع تھے جن مواقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچنا، اور آپ اس دکھ کی وجہ سے روتے ہیں، اور یہ خاص نبی کے لیے نہیں۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے پر روتی ہے، قصیدے گاتی ہے، مرثیے کہتی ہے، مسلمان ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اپنے بھائی کی جدائی پر روتی تھی، اور اب اس لیے زیادہ روتی ہوں کہ میرا بھائی مر گیا اور حالت ایک میں۔ یوسف علیہ السلام والسلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، فوت نہیں ہوئے، گم ہوئے ہیں، لیکن باپ کو اپنے بچھڑنے والے بیٹے کا اتنا غم، اب عزت عینہ ہو، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آپ کی دینائی جاتی ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی اپنے شوہر کے بچھڑنے کی وجہ سے، اپنے بیٹے کے چھننے کی وجہ سے، کہ سسرال والے بیٹا لے گئے اور شوہر بیوی چھنوا کر، بیٹا چھنوا کر، مال لٹا کر مدینے کی راہ چل پڑا، پورا ایک سال تک اس جگہ پر آ کر روتی رہی جہاں اس کا چنا ہوا اور جہاں اس کا بیٹا اس سے چھینا گیا۔ ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا کہ جس کی وجہ سے انسان جتنا قریبی تعلق ہے اتنا زیادہ روتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا؟ وہ تعلق نہیں تھا جو باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے، چچا کا بھتیجے سے ہوتا ہے، دادا کا پوتے سے ہوتا ہے، شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے، بلکہ وہ تعلق تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں تم کو تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، تمہاری اولاد سے، دنیا کے ایک ایک فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہی درس تھا کہ صحابہ نے اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کر نبی کے قدموں میں پھینک دیا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی بے وقوفی کے بعد کہ جب اس نے کہا لا یخرجن العز من العزل کہ آج مدینہ پہنچ کر مدینہ کا عزت دار اور ذلیل شخص کو جو سب سے زیادہ ذلیل ہے مدینہ سے باہر نکال دے گا، حضرت عبداللہ نبی کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے؟ گستاخی ہے، نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی گردن قلم کر دی جائے، جیسا کہ حضرت عمر کی تلوار نیام میں تڑپتی رہتی تھی، جب کوئی گستاخی کے الفاظ ادا کرتا حضرت عمر اجازت طلب کرتے اللہ کے نبی اجازت دو میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں۔ حضرت عبداللہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے؟ اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ حکم کسی اور کو نہ دیں، یہ حکم مجھ کو دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ پھینک دوں گا۔ اس حدیث کی وجہ سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں سب کو سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک عورت اپنے معصوم بچے کو پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو لے جاؤ میدان جنگ میں، میری طرف سے اس بچے کو قبول کر لو۔ آپ نے پوچھا مائی ہم اس کا کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے نوجوانوں کو پیٹوں سے نکالا اور ان کو کہا کہ میں نے تمہاری پرورش آج اور اس وقت کے لیے کی تھی، جاؤ محمد پر اور محمد کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ ارے السلام والسلام، اللہ کے نبی میرا کوئی نوجوان بیٹا نہیں ہے، یہ معصوم سا بیٹا ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ کہا اس کو کریں گے کیا؟ کہا جہاں آپ بھی نکال جائے، جو تیر آئے میرے بیٹے کے جسم پر لگے آپ خدا جائے۔ یہ اسی حدیث کا اثر تھا کہ نو صحابہ، نو انصاری یکے بعد دیگرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ اسی حدیث کا اثر تھا کہ صحابی تیروں کی بارش میں نبی کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے، دشمنوں کی طرف اپنی پیٹھ کرتا ہے، اس لیے کہ جو تیر آئے میری آنکھیں ان تیروں کو آتے ہوئے نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے میری آنکھ ڈر کر اپنے آپ کو بچائے اور یہ تیر کہیں نبی کو نہ لگ جائے، میں اپنا چہرہ نبی کی طرف کرتا ہوں تاکہ نہ میری آنکھ دیکھے اور نہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں۔ یہ اس حدیث کا اثر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے صحابہ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ ابھر کر نہ دیکھیے، آج ان تیروں کو روکنے کے لیے طلحہ کافی، اور طلحہ کا وہ ہاتھ جو نبی کی حفاظت میں شل ہو گیا تھا, لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے, حسرت سے دیکھتے تھے کہ یہ نبی کا جان نثار صحابی, یہ نبی کی حفاظت کرنے والا, یہ اسی حدیث کا اثر تھا. ایک عورت آئی بنو دینار تھی, جنگ احد میں اس کا بیٹا بھی شریک, اس کا بھائی بھی شریک, اس کا شوہر بھی شریک. مسلمانوں کی حالت کی خبر پہنچی, یہ تحقیق کرنے کے لیے آئی, اس کو اطلاع دی گئی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہوا تو ہوا, مجھے تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. کہنے والے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہوا سو ہوا, مجھ کو بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. کہا میرا شوہر بھی شہید ہو گیا. انا للہ پڑی, اس عورت کی چیخ بلند ہوئی. کہا یہ ہوا سو ہوا, مجھ کو یہ بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. کہا تیرا بیٹا مرا, تیرا بھائی مرا, تیرا شوہر مرا, اور تو سے آقا کا پوچھتی ہے. آقا کے بارے میں تجھ کو معلوم ہونا چاہیے, جیسا تیرا دل چاہتا ہے آقا ویسے ہی ہے. ان کو کچھ نہیں ہوا. کہا مجھے دکھلاؤ تو صحیح. اشارہ کر کے کہنے لگے دیکھو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ کر کہنے لگی کل مصیبت بعد کا دلالو, تیرے بعد ساری مصیبتیں, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر تو زندہ ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑا. جنگ احد میں نبی کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے حضرت سعد کی والدہ آئی, سعد بن معاذ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا سعد اپنی والدہ کو مرحبا کہو, خوش آمد نہ کہو, ان کا استقبال کرو. قریب آئی اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کی شہادت کا تعلق دیا, ان کو تسلی دی, تعزیت کے الفاظ ادا کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت سعد کی والدہ کہنے لگی کل مصیبت بعد کا دلالو, جب تو زندہ ہے تیرے بعد مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوتا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار شہید ہوتا ہے. یہ صحابہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا. مصعب بن عمیر نبی کے ہم شکل جنگ احد میں شہید ہو گئے. مشرکین نے دیکھا اور شیطان نے اعلان کیا انا ان محمد قد قتل, لوگوں محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں تلواریں پھینک دی. کسی نے پوچھا تلواروں کو کیوں پھینکا ہے, تلواریں پھینکو گے تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی. دشمن تلواریں سنبھالے ہوئے اور تم نے تلواریں پھینک دی. کہا تلوار میں نے اس لیے پھینک دی جب اللہ کا نبی نہ رہا تو مجھے زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کی وفات کے بعد ایک آدمی ایک مریض کی عیادت کے لیے آیا, اور وہ مریض وہ تھا کہ جس کی بینائی جاتی رہی, آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. آ کر عیادت کرتے ہوئے کہنے لگا تیری بینائی کا مجھے بہت دکھ ہے, بہت غم ہے. وہ کہنے لگا مجھے یہ غم نہیں ہے. کہا تجھے غم کیسے نہیں ہے؟ کہا آنکھوں سے میں اپنے آقا کو دیکھتا تھا, جب وہ آقا نہ رہے تو میں علاقوں کا کروں گا کیا؟ مجھے اس بینائی کی ضرورت نہیں ہے. اختیار کی کہا آپ لڑے تو کس کے لیے؟ جس کے لیے لڑتے تھے وہ نہ رہا, اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہ رہا. مسلمانوں کا دودھ مدد گروہ جس میں حضرت انس بن نظر پیچھے وہ کرتا تھا کہ جنہوں نے اس اطلاع پر کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمن کی صفوں کی طرف پیش قدمی کر دی. حضرت سعد ملے, کہا انس کہاں جا رہے ہو؟ کہا اور پہاڑ کے پڑے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. کہا اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے. کہا جب جس راہ میں اللہ کے نبی شہید ہو گئے میں بھی اگر اس راہ میں شہید ہو جانا. دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے, آپ کی لاش پر 80 زخم آئے, آپ کی لاش کو پہچانا نہ جا سکا. حضرت انس بن نظر کی بہن آئی, بہن نے اپنے بھائی کی انگلیوں کی پوروں سے انگلیوں کے پوروں سے پہچان کر کہا یہ میرا بھائی انس. اپنے بدن پر 80 زخم سہے, کیوں؟ اس لیے کہ جس راہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے میں بھی اس راہ کا مسافر ہوں, مجھے بھی ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ایک تیسرا گروہ نبی کی شہادت کی خبر اڑنے کے بعد ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو کیا ہوا, اگر اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو کیا ہوا. اللہ کا فوت نہیں ہوا, اس کا دین زندہ ہے. اللہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر چکے تھے, ان کی موت اس راستے میں آئی, اللہ کا دین زندہ ہے. اٹھاؤ اور مشرکین مکہ پر تل پڑو, ان کو شکست دو, اللہ تم کو فتح دے گا, اسلام کا جھنڈا پھر سر بلند ہوگا. یہ افواہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے مختلف نظریات پیدا ہوئے ان کے دلوں میں کہ جس راستے میں نبی شہید ہوا ہم بھی اس راستے میں شہید ہوئے, جب نبی نہ رہا ہم بھی جنگ نہیں کرتے, اور جب نبی فوت ہوا ایک اور گروہ نے کہا رب کا زندہ ہے, رب کا دین زندہ ہے. نبی اس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر اپنا سر کٹا کر گیا ہمیں بھی دین کی سربلندی کے لیے اٹھنا چاہیے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہیے. یہ اس وقت کا طرز کرا ہے کہ جب نبی کے فوت ہونے کی افواہ ہی اٹھی تھی. سوچئے جب اللہ کے نبی فوت ہوئے حقیقی طور پر صحابہ یقین نہ آتا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی فوت ہو گئے. حضرت عمر کی تلوار اور حضرت عمر کا بیان صحابہ کے دل میں شک و شبہ ڈالتا تھا. کہا جو یہ کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کروں گا. اتنے میں حضرت عمر آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئے, آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا, آپ کی آنکھوں سے قطرے نبی کے چہرے پر پڑے اور آپ نے کہا جو موت اللہ کے نبی آپ کو آنی تھی وہ آ گئی, اس کے بعد آپ کو موت نہ آئے گی. صحابہ جو ابو بکر صدیق کے ارد گرد جمع تھے پوچھنے لگے کیا اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. سوچئے جب ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے
من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. بتاؤ صحابہ کے دلوں پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں. صحابہ اپنے سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے, سب سے زیادہ جس کی عزت کرتے تھے, جب ان کے بارے میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی مدینہ کے نبی فوت ہو گئے, ان کی حالت کیا ہوگی. صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس دن مدینہ میں نبی کی وفات ہوئی مدینہ اتنا تاریخ ہو گیا کہ ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہ آتا تھا. یہ غم اور دکھ تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہماری حالت ایک ریوڑ کی سی ہو گئی جس کا چرواہا اس ریوڑ سے گم ہو گیا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی قبر پر پہنچتے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہیں, اطالت وقوفا تذرف عین جہدہا علی طلل القبر الذی فیہ احمد. اطال وقوفا, میں کتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں اور یہ میرا قیام کتنا طویل ہو گیا ہے. تذرف عین جہدہا, اور میری آنکھیں کس شدت سے اپنی آنکھیں اپنے آنسو بہا رہی ہیں. الا تلل القبر الذی فیہ احمد, میں اس مٹی کے ڈھیر پر کھڑا ہوں جس ڈھیر کے نیچے احمد دفن ہو چکا. وَرَحَلَ حُزْنٍ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيُّهُمْ وَقَدْ مَحَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ آزَدُ. غم اور دکھ صحابہ پر اس طریقے سے نازل ہوا, اس وجہ سے نازل ہوا, لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيُّهُمْ, کہ ان کے درمیان ان کا نبی زندہ نہ رہا. وَقَدْ مَحَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ آزَدُ, اور اس کے ان کے جسم کے آہا ان کی کمر ٹوٹ گئی اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, سبت علیہ مصائب لو انہوں سبت علی الایام سرنا لیالیا, میرے باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنا غم ٹوٹے اگر یہ غم دنوں ٹوٹتے دن رات کی طرح تاریخ ہو جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں, یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بقا, کہا ہائے ہائے جمعرات کا دن, اور تجھ کو کیا پتا کہ جمعرات کا دن کون سا دن تھا. ثم بقا, پھر روئے, حتی بلہ دمہ, اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں نے آپ کے سامنے پڑی ہوئی کنکریوں کو تر کر دیا. حتی بلہ دمہ ناسا, یہاں تک کہ آپ کے سامنے جو کنکریاں پڑی تھیں آنسو آنکھوں سے نکلتے رہے, کنکریوں پر گرتے رہے, اور کنکریاں آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی. قلت یا ابن عباس, شاگرد کہتا ہے میں نے کہا یا ابن عباس, اے نبی کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوہو, کہا جمعرات کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی بستر مرگ پر گر گئے. آپ کی بیماری نے آپ کو آ لیا,
اور آپ اس بستر مرد سے نہ اٹھ سکیں گے. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے, آپ نے اپنے ساتھی حضرت عمر سے کہا, فقال ابوبکر لعمر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلیفہ اپنے ساتھی عمر سے کہنے لگا نبی کا فوت ہو جانے کے بعد, انطلقنا الى ام ایمن نزورها كما يزور كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. عمر چلو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ام ایمن کے گھر, کہتا اللہ کے نبی ام ایمن کے گھر اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے, اے عمر چلو ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ ام ایمن کے گھر پہنچے, ام ایمن نبی کے دونوں سسروں کو دیکھ کر رو پڑی. فقال لها ما یبکیک, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ام ایمن سے کہنے لگے, تجھے کیا چیز رلا رہی ہے, کیوں رو رہی ہو؟ انما عند اللہ خیر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ام ایمن جو کچھ اللہ کے نبی کو مل گیا کیا وہ دنیا اور اس کی زیبت سے بہتر نہیں؟ ام ایمن کہنے لگی بنا کیوں نہیں, اللہ کے نبی نے خود اس آخرت کو, رب کی ملاقات کو جو آسمانوں میں ہے ان سے ملنے کو اللہ کے نبی نے ترجیح دی ہے, دنیا کو چھوڑ دیا ہے, وہ چیز ان کے لیے بہتر ہے. کہا پر تجھ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ کہا مجھے رلاتی ہے ان الوحی قد انقطع من السماء. ام ایمن کہنے لگی آسمان سے وحی اترا کرتی تھی, جبریل اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا, ہمارے نام لیا کرتے تھے, ہمارے افراد پر سلام آیا کرتے تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر رب کا سلام آیا, عبداللہ بن حضرت عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جب حضرت عبید نے پوچھا اللہ سمانی کیا میں نے میرا نام لے کر کہا ہے, اللہ کے نبی فرمانے لگے ہاں عبید اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے, قد انقطع من السماء, آسمان سے رب کا پیغام اترتا تھا, وہی اترتی تھی, قرآن اترتا تھا, ہمارے تزکیہ کے لیے آیات اترتی تھی, ہمارے لیے اس میں سکون و امن تھا, رب کے فرشتے اترتے تھے, جبریل اترتا تھا, ان الوحی قد انقطع من السماء, نبی کے مرنے کی وجہ سے آسمان سے وحی کا اترنا بند ہو گیا. فجعل یبکیان معها, جب حضرت عمر و ابوبکر نے سنا ام ایمن کے اس بیان کو, ام ایمن کے ساتھ ابوبکر بھی رو پڑے, حضرت عمر بھی رو پڑے. یہ حقیقی موت تھی. سوچئے جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا, بلال کو اپنے آقا کے بچھڑنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا. حضرت فاطمہ نے پوچھا انس تم نے اپنے نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا, ارے تمہارے دلوں میں یہ کیسا گوارا کر لیا کہ اپنے آقا کو مٹی کے نیچے دفن کرے. بلال کو اپنے آقا کے بچھڑنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا, حسنین کو اپنے نانا کے بچھڑنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا, حضرت فاطمہ کو اپنے باپ کے بچھڑنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا, ابو بکر اور عمر کو اپنے داماد کے مرنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا, عثمان و علی کو اپنے سسر کے مرنے کا کتنا دکھ ہوا ہوگا,
یہ صحابہ کے دل جان سے ہے. چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت صحابہ کو اپنے نبی رکھی تھی, جتنا دکھ ان کو تھا اتنا دکھ کائنات میں کسی کو نہیں ہو سکتا. اور یہ دکھ 12 ربیع الاول کے دن کو ہوا, اور بیماری کے ایام کو یاد کر کے حضرت عباس کے بیٹے روئے, حضرت انس نبی کے مرنے پر قبر پر جا کر روئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہم اظہار کیا, اور باقی صحابہ حضرت عثمان مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, حضرت عمر سلامہ سے ہیں, حضرت عثمان جواب نہیں دیتے, ابو بکر جواب تلبی کرے تھے, حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ان کا سلام سنا نہیں. کہا عثمان سلام کیوں نہیں سنا؟ کہا اس لیے نہیں سنا کہ مجھے کہ میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے اور میں اپنے آقا سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات آخر کس نقطے پر ہوگی. یہ غم صحابہ کو تھا, اور ہم بے حیرت اس غم کو خوشیوں سے بدلتے ہیں. جس دن صحابہ کی چیخیں بلند ہوئی, جس دن صحابہ روئے, جس دن حضرت عمر اپنے حواس گم کر بیٹھے, اس دن ہم اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کر کے, جلوس نکال کے, بھنگڑے ڈال کے, جیگے پکا کے, عید میں رات منا کے ایسے دیوس بن جاتے ہیں کہ نہ نبی کے مرنے کا غم, نہ حضرت فاطمہ کا غم, نہ حضرت عائشہ کا غم, نہ حسن اور حسین کا غم, نہ حضرت بلال کا, نہ عمر کا, نہ ابو بکر کا, نہ عثمان کا, نہ علی کا. تو مسلمان ہے, تیری مسلمانی پر تف ہے. تو مسلمان ہے, نبی کا عاشق ہے, نبی کا محب ہے, نبی سے پیار کرتا ہے. جو نبی سے پیار کرتے تھے, نبی ابھی فوت نہیں ہوئے, ابھی اطلاع ملی تھی, افواہ گئی الا ان محمد قد قتل, وہ ابھی چل پڑے کہ جہاں اللہ کے نبی ٹھہرے ہم بھی وہیں جائیں گے, ہم بھی اس دنیا میں نہ رہیں گے. اور تو اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے بازار میں لے کر نکلتا ہے, چل تیرے آقا 12 ربیع الاول کو مرے اور تو جا کر جشن منا تاکہ دشمنوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ محب رسول جا رہا. ہم نے شریعت محمدیہ کو اتنا بگاڑا کہ جو حرکت آج تک مسلمان شرابی بنے, مسلمان جوا کھیلتے رہے, مسلمان سود کھاتے رہے, لیکن یہ بے غیرتی مسلمانوں نے کبھی نہ کی تھی. انڈیا میں ہند کی تقسیم سے پہلے انڈیا کے لوگ اس کو 12 وفات کہتے تھے, اپنے طرف پر غم مناتے تھے, ختم دیتے تھے. لیکن تو نے کھانے پینے کے چکر میں نہ نبی کا خیال, نہ اہل بیت کا خیال, نہ نبی کی بیٹی کا خیال, نہ نبی کے صحابہ کا خیال, اور نہ اللہ کی وحی کا, اللہ کے دین کا تجھے خیال. لوگوں کو بدلے یا نہ بدلے, کم از کم آپ کو بدلنا چاہیے, آپ کو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن نبی کے گستاخ ہونے کہیں آپ کا شمار نہ ہو جائے کہ یہ لوگ بھی وہ لوگ تھے جو نبی کے مرنے پر خوشیاں مناتے تھے. کم از کم قیامت کے دن آپ کا عقیدہ درست ہو, اللہ کی توحید کو سمجھ کر, نبی کی رسالت کا حق سمجھ کر, صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر میدان محشر میں جائے کہ رب توحید کی وجہ سے, نبی پر رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے, صحابہ کی محبت دل میں رکھنے کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بچے گناہ معاف کر دیں, آپ کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, آپ کو جنت کے دروازوں میں داخل کر دیں اور آپ پر جہنم کے دروازے بند کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک شخص کی اہلیہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پھر ادا کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ یہ ٹائم تو زوال کا ہوتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جمعے کے دن زوال تو ہوتا ہے لیکن جمعے کے دن نوافل ادا کرنے کی اجازت ہے. اس لیے کوئی شخص اگر اپنے گھر میں یا مسجد میں نوافل ادا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. آخری جمعے میں آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابوبکر دھاڑے مار کر روئے, اور ایک جمعے میں یہ بیان کیا کہ فاطمہ کی چیخیں کون سنے گا, کیا چیخنا اور دھاڑے مارنا جائز ہے؟ آواز کو جان بوجھ کر بلند کرنا یہ حرام ہے, لیکن اگر قدرتی طور پر آواز بلند ہو جائے روتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ با کرب آبا یا ابا من جنت الفردوس مأوى, یہ ان کی یہ آوازیں تھیں جو بلند ہو رہی. ایک عورت برقعے میں کسی اجتماع میں جہاں مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں, جیسے کوئی یونیورسٹی یا کوئی ادارہ, سامنے بیٹھ کر درس دے سکتی ہے, قرآن و حدیث کی پڑھو وضاحت کریں. یہ مخلوط تعلیم مغربی تہذیب میں ہمیں دی ہے, ورنہ مسلمان اس طریقے سے نہ مخلوط ادارے بناتا ہے نہ یونیورسٹیاں اور کالج بناتا ہے. اس لیے کوئی مجبوری نہیں عورت کے لیے کہ وہ مخلوط جگہ پر جہاں مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں وہ برقع پہن کر وہاں درس دے. اگر کوئی مرد جائے اور درس دے تو اور علیحدہ بات ہے. اگر زبان پر چھالے وغیرہ ہوں اور زبان سے اذکار کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے تکلیف ہو, کیا تصورات میں اذکار کیے جا سکتے ہیں؟ اگر زبان نہیں ہلتی ہے دل میں ہی ذکر اذکار کرتا رہے صحیح ہے. کیا مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں. ایک ہاتھ کو صفا کہتے ہیں اور دوسرا ہاتھ ساتھ مل جائے یہ مسافہ ہوتا ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں, یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے دو ٹانگوں پر چلنا دکھائیں, حدیث میں کہا کہ دو ٹانگوں پر چلا جائے, اس کو کہا جائے گا یہی قانون ہے یہی فطرت ہے کہ دو ٹانگوں پر ہی چلا جاتا ہے. ایک ٹانگ پر چلنا, ہاں کوئی یہ کہے ایک ٹانگ پر چلنا چاہیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, لیکن دو ٹانگوں پر چلنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. مسافہ چونکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ملانے کو کہتے ہیں, اس کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں. لیکن جو دو ہاتھ استعمال کرتے ہیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ وہ دلیل لے کر آئیں کہ جس میں دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ مسافہ کے معنی میں ایک ہاتھ سے ہاتھ کو ملانا شامل ہے. اقامت سنگل کہنی چاہیے یا ڈبل؟ اگر اذان ترجیح ہوگی تو اقامت ڈبل ہونی چاہیے, اور اذان اگر اکہری ہو تو اقامت بھی اکہری ہونی چاہیے. یہاں ڈی بلاک میں مظفر صاحب نے دیوبندیوں کو مسجد المظفر بنا کر دی. یہاں مکہ مولوی صاحب نے عصر کی چار کی بجائے تین رکعت پڑھا دی. جب نماز نبی کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث ان تک پہنچائی گئی تو موصوف فرماتے ہیں, میں نے 15 برس میں 25 علوم پڑھے ہیں. اس قسم کی کتابیں لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے لکھی گئی ہیں. اگر میں اس حدیث کے مطابق ایک رکعت مزید پڑھ کر سجدہ صاحب کر دیتا تو لوگوں فتنے میں مبتلا ہو جاتے. ویسے بھی میرے مخالفین یہاں بہت ہیں. آیا نماز نبی مغالطات پر مشتمل کتاب ہے یا حدیث پاک سے لوگ پڑھ جاتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کی ذہنیت ہے. کیونکہ ان کے نزدیک حنفیت ہی اسلام ہے, اس لیے اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے وہ نماز کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی. ایک لمبے ہاتھ والا جس کا نام ذوالجلین تھا, ایک صحابی تھا, وہ کہنے لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے نہ کم ہوئی نہ بھولا. کہنے لگا اللہ کے نبی بات ایک تو ضرور ہے، یا بھول گئے یا کرم ہو گئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کہنے لگے واقعی اللہ کے نبی آپ نے دو رکعت پڑھی ہے. آپ نے پھر دو رکعت اور پڑھی اور سجدہ سہو کیا. چار رکعت میں سے دو رکعت پڑھ کر بھول گئے، سلام پھیر دیا. پھر یاد دلانے پر دو رکعت اور پڑھی، سجدہ سہو نہیں کیا کہ پہلی تو گئی پھوک کھاتے میں، چلو نئے سرے سے چار رکعت پڑھیں. اس لیے طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے 25 علم پڑھے ہیں اور اتنے سال میں پڑھتا رہا ہوں. جب نبی کی حدیث آ جائے تیرے 25 علم غارت ہو گئے. علم وہی جو اللہ اور اس کے نبی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم، اس کے مقابلے میں تو اپنی نحو اور صرف اور علم کلام اور منطق اور فلسفے کو لے کر آتا ہے. یہ غیر لوگوں کے جس کو تو سامنے رکھ کر نبی کی حدیث کو باطل قرار دیتا ہے اور تو بتلاتا ہے میں نے 25 علم پڑھے ہیں. تیرے 25 علم کے مقابلے میں نبی کی ایک حدیث کافی ہے. جب یہ آ جائے پھر تجھ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ اس قسم کی کتابیں مغالطے میں، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے لکھی گئی ہیں، جو نبی کی حدیث بیان کرے وہ تو مغالطہ ہے، اور جو تو اپنی منطق اور فلسفے کے چکر چلائے وہ تو حقیقت بن جائے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کو دور کرنا چاہیے اور لوگوں کو حدیث کا مقام بتلانا چاہیے کہ حدیث سن کر لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.